الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے تین اجتماعات جمعہ میں ہم نے سورۃ قاف اور سورۃ زاریات کا مطالعہ کیا تھا، اور پچھلی مرتبہ سورۃ زاریات کا تیسرا رکوع زیر مطالعہ آیا تھا، اور اس میں تین آیات آئی تھی جن میں انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اس کو علیحدہ سے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے مقابلے میں خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے جو بہت سے لوگوں کو یاد ہے اور بار بار کوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ دوسرا مصرع بھی کم سننے کو ملتا ہے، لیکن پہلا مصرع زبان زد عام ہے۔ ہمارے سارے دانشور انٹلیکچوئلز وہ اسی مصرعے کو سمجھتے ہیں کہ یہی مقصد تخلیق ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو پیدا کس نے کیا؟ خواجہ میر درد انسان کے خالق ہیں یا اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے؟ یعنی خالق خود تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن خواجہ میر درد کہہ رہے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا، تو کس کی بات جو ہے وہ زیادہ اپلیکیبل اور ویلڈ ہے؟ بڑی ظاہر سی بات ہے کہ بنانے والے ہی کی بات جو ہے وہ ویلڈ بھی ہے اور اپلیکیبل بھی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ ویلڈ تو ظاہر بات ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کی بات ویلڈ ہے، دوسرے کی نہیں ہے۔ اپلیکیبل سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال ہے وہ اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ سے آزاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت سے اور اللہ تعالیٰ کی جو لارڈ شپ ہے اس سے باہر نہیں ہے۔ مرضی اس پر اللہ تعالیٰ ہی کی چلے گی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لے اور اس کی بندگی اختیار کرے تو اس پر تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں چلتا، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ماننے والوں پر بھی چلتا ہے اور نہ ماننے والوں پر بھی چلتا ہے۔ باقی انسان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور میرا کام ہی اس کی بندگی ہے، میرا کام ہی اس کی غلامی ہے۔ یہ موضوع بعض لوگوں نے خامخواہ کنٹروورشل بنایا ہے، حالانکہ اس میں کنٹروورسی کی کوئی بات تھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی خدمت، یہ کرنے کا کام ہے، لیکن انسانوں کی خدمت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر الفاظ میں یہ بات سمجھا دی، آپ نے فرمایا کہ من احب للہ جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، اور اس کے بالکل اپوزٹ فرمایا وابغض للہ، اور کسی سے کچھ بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے. ومن آتا للہ، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے. ومنع للہ، اور کسی کو دینے سے روکا تو اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. یعنی محبت بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے، اور دشمنی اور عداوت اور بغض بھی اللہ کے لیے. کسی کو کچھ دینا بھی اللہ کے لیے اور کسی کو نہ دینا بھی اللہ کے لیے. اب یہ جو چار ایک دوسرے کے مخالف باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ پوری زندگی کو کور کر لیتی ہیں. محبت انسان کا بڑا بنیادی وصف ہے. انسان مختلف وجوہات کی بنیاد پر کسی کی محبت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یا تو کسی چیز کا ظاہری حسن ہوتا ہے کہ جو اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور یا اس کا کوئی ایبسٹریکٹ بیوٹی ہوتی ہے اس کی جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہرحال انسان کے لیے محبت کا باعث بنتی ہیں. انسان کشش محسوس کرتا ہے، یعنی ظاہری حسن یعنی جمال سے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اور ایبسٹریکٹ بیوٹی کمال سے بھی امپریس ہوتا ہے. تو جمال بھی کمال بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے اندر اس کی اپریشیٹ کرنے کی خواہش رکھی ہے، اس کے ساتھ پیدا کیا ہے. کہ وہ جو کہا تھا وردبت نے کہ تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور، یعنی جب بھی کوئی خوبصورت چیز ہمارے سامنے آئے گی تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اس کی طرف کھینچیں گے، اس کی طرف اٹریکشن محسوس کریں گے، اس کی محبت اپنے دل میں محسوس کریں گے. تیسری چیز جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ تعلق ہوتا ہے. اپنی اولاد خوبصورت ہو یا بدصورت، وہ انسان کو پیاری لگتی ہے، اس سے انسان محبت کرتا ہے. بلکہ وہ جو پرانی کہانیاں ہیں، بعض کہانیاں جو ہیں وہ بہت سبق آموز بھی ہیں اور معنی خیز بھی ہیں، حقائق پر مبنی ہیں. کہ کسی ملکہ نے اپنی کسی نوکرانی سے کہا کہ جاؤ یہ دودھ جا کر شہزادے کو پلاؤ، نئی نوکرانی رکھی تھی. تو نوکرانی نے کہا کہ میں تو شہزادے کو پہچانتی نہیں. ان کا بس تم جاؤ مدرسے، جو بچہ سب سے زیادہ کیوٹ لگے، پیارا لگے، بس وہی شہزادہ ہوگا، اس کو دودھ پلا کے آ جاؤ. تو چھٹی پہ واپس آیا، جب شہزادہ روتا ہوا کہ جی میرا دودھ جو ہے وہ مجھے نہیں ملا، نوکرانی کو حاضر کیا کہ ہاں بھائی دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا مالکن جو آپ نے مجھے نشانی بتائی تھی اس کے مطابق سارے بچوں میں سے مجھے اپنا بچہ سب سے زیادہ کیوٹ لگا، لہذا میں تو دودھ اس کو پلا کے آئی تھی. تو تعلق جو ہے، یعنی جو آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اتنا ہی آپ کو محبوب ہے. اپنی اولاد سے زیادہ گہرا تعلق کسی کا نہیں ہوتا تو وہ انسان کو اچھا لگتا ہے. ایک پیٹریوٹک آدمی ہے، اس کو اپنے وطن سے پیار ہے تو اپنے وطن کے تمام شہریوں سے بھی پیار ہے. اسی طرح ایک نظریاتی آدمی ہے اور وہ اس نظریے کے حامل تمام لوگوں سے پیار کرتا ہے. تو پہلی چیز ظاہری حسن جو انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور دوسری چیز جو باطنی حسن ہے، ایبسٹریکٹ بیوٹی ہے، اس کو انسان اپریشیٹ کرتا ہے. تیسری چیز تعلق، اور چوتھی چیز جو انسان کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے وہ احسان ہے. جو بھی آپ کا محسن ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، بشرطے کہ آپ اس احسان کو اپریشیٹ کریں. یعنی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی احسان کیا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جس قدر آپ اس کے احسان کو اپریشیٹ کریں گے اسی قدر آپ اپنے دل میں اس کے لیے محبت محسوس کریں گے. اب آئیے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود تو نظر نہیں آتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا بنانے والا پرفیکٹ ہے. اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے جو پلاننگ ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. تو اس پہلو سے بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ حسین نظر آئے گا. کیوں؟ اس کی تخلیق سب سے زیادہ حسین ہے، اس کے سسٹمز بنائے ہوئے جو ہیں وہ سب سے زیادہ پرفیکٹ ہیں، لہذا انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں محسوس کرے گا. پھر تعلق کا جہاں تک معاملہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ، اس کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ، اس کا تعلق اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، تو یہ تعلق بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے میں اپنے ماں باپ کا بیٹا بنا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے میری اولاد میری اولاد بنی. تو تعلق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تعلقات بنائے، اللہ تعالیٰ ہی نے دو بھائی بنائے والدین کے تھرو، اور والدین بنائے اور اولاد بنائی. جہاں تک تعلق ہے احسان کا، اس کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے آپ تو پھر سب سے زیادہ احسان مجھ پر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. تو وہ جو چار زاویے ہیں جن سے انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، ان چار زاویوں کو بھی آپ اگر آگ دیکھیں گے تو پھر یہی اندازہ ہوگا کہ اصل میں محبت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ ساری تھیوریٹیکل بحث جو ہے وہ اس کو ایک طرف رکھیے، حقیقت کیا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ حسین ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں یہ اپریشیٹ ہی نہیں کرتے، ہم یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو جو امیجیٹ تعلق ہے یا جو امیجیٹ حسن ہے وہ تو یاد رہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایبسٹریکٹ حسن ہے وہ انسان کو یاد نہیں رہتا. اسی طرح تعلقات، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے میرے بیٹے کو میرا بیٹا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے میرے والدین کو میرے والدین بنایا ہے، لیکن یہ بات عام طور پر یاد نہیں رہتی. بہرحال بیٹا پیارا لگتا ہے، اور کوئی سینسیبل آدمی جو ہے وہ والدین سے بھی پیار کرتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ لیٹ اس سپوز کہ جی یہ ساری محبتیں ہیں، لیکن ان سب محبتوں کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کو رکھا جائے، اور کوئی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر نہ ہو، یا کم سے کم اللہ تعالیٰ کی محبت کے اگینسٹ نہ ہو، تو دین کا تقاضا پورا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنی اولاد سے بھی پیار کریں، اپنے والدین سے بھی پیار کریں، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی پیار کریں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ منع کر دیں وہاں سے باز آ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے نا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہرحال ہر نیک آدمی جو ہے وہ اپنے والدین سے پیار کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نیک ترین انسان تھے، تو انہیں اپنے والد سے کیوں محبت نہیں ہوگی؟ لیکن جب انہوں نے دعوت دی اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو ماننے کی توحید کے ساتھ، اور شرک کرنے سے منع کیا، اب وہ والد جو ہے وہ ہمارے جیسا کمزور والد تو نہیں تھا جیسے پرانے بزرگ ہوا کرتے تھے کہ مرتے دم تک ان کے بچوں کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے. تو حضرت ابراہیم کے والد نے انہیں ڈانٹا. بڑا خوبصورت مقام ہے سورۃ مریم کا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. قرآن مجید میں سے یاد کرو کتاب میں سے ابراہیم کو، وہ انتہائی سچے نبی تھے. اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو جو نہ سنے نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئے؟ ابا جان انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، لیکن آپ بڑے سیانے بھی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. پلیز آپ میری پیروی کریں، میرے پیچھے چلیں، اہدک صراطم سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے، شیطان کی بندگی نہ کیجیے، اس لیے کہ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. اب بوڑھا جو ہے وہ جلال میں آیا, انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم مجھے میرے بتوں سے دور کرنا چاہتے ہو, دور جاؤ میری نظروں سے, وہجرنی ملیا, اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر کے ہلاک کر دوں, دور ہو جا میری نظروں سے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کو رسپونڈ کرتے ہیں, اچھا ابا جی اگر آپ کا یہی حکم ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں. تو گھر چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا, بخشش مانگتا رہوں گا, اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا, اس لیے کہ میں کبھی اس سے دعا مانگ کر مایوس نہیں ہوا. لیکن سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھانے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, آپ کو معلوم تھا کہ یہ میرا باغی ہے. لیکن ہوا کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, اس کا بیٹا ایک سچا مسلمان تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ساتھی تھا, اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں, اور اس کی کرتوتوں کا بھی پتا تھا, درخواست کی کہ آپ اپنا کرتا بھی کفن کے لیے عطا کر دیں. آپ نے کرتا بھی دے دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھا دی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور وہاں پر پھر باقاعدہ حوالہ دیا کہ قرآن مجید میں خود میں نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا, حالانکہ وہ مشرک تھا, کافر تھا. تو وہاں وضاحت کی کہ جب تک ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ میرا والد کافر مرا ہے, اس وقت تک وہ دعا کرتے رہے, لیکن جب ان کے علم میں آیا کہ ان کے والد کا انتقال کفر میں ہوا ہے تو اس کے بعد ابراہیم نے دعا نہیں کی. بات سمجھ میں آئی نا, یہ پہلا جملہ سمجھ میں آ گیا, من احب للہ و ابغض للہ, جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے کیا. اب قرآن مجید میں کم و بیش پانچ مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا. اللہ تشرکوا بی شیئاً, اللہ تشرکوا باللہ شیئاً وبالوالدین احسانا, وقضى ربک الا تعبدوا الا اياہ, اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو, اور والدین کے ساتھ وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر سورہ لقمان کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے انسان کو وصیت کیا اس کے والدین کے بارے میں, اور اسے پچھلی آیت کیا ہے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, یقیناً شرک کرنا بہت بڑی زیادتی ہے, اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ایڈ کر رہا دو آیتیں حضرت لقمان کی نصیحتوں کے اندر کہ ہم نے وصیت کیا انسان کو اس کے والدین کے بارے میں, یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت بڑی نیکی ہے. ہمارے دین کا مقام کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ذرا اب ذرا ہوشیار رہنا, محتاط رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ذہین آدمی تھے, اللہ کے بندے تھے, اللہ کے رسول تھے, سمجھ آ گئی کہ میری والدہ کا انتقال ہو. مراد کیا تھی کہ اب وہ ہاتھ جو تمہارے لیے اٹھا کرتے تھے اب وہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے. تو والدین کا ایک طرف یہ مقام ہے, ایک طرف یہ تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کو تذکرہ کرتا ہے, لیکن اگر وہی والدین اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں, فلا توتے ہوما, ان کا کہنا نہ ماننا. البتہ والدین کا معاملہ کیا ہے کہ اگر وہ شرک کرنے کا حکم دے تو ان کا کہنا تو نہیں مانا جائے گا, لیکن ان کو چھوڑ کے نہیں جایا جا سکتا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, ان کو دنیا میں معروف طریقے سے, معقول طریقے سے کمپنی دیتے رہو. یہ کیا ہے, یہ والدین کا حق ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا بندگی کے لیے. اب بندگی کے تقاضے ہیں, مالک کہے گا ادھر دیکھو ہم دیکھیں گے, مالک کہے گا ادھر نہ دیکھو ہم تو غلام ہیں ہمارا ادھر دیکھنا بنتا ہی نہیں, مالک کہے گا کہ اس سے پیار کرو ہمیں پیار کرنا ہوگا, مالک کہے کہ اس سے نفرت کرو تو ہمیں نفرت کرنا ہوگی. تو انسانی ہمدردی دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے لیکن مقصد تخلیق نہیں ہے. مقصد تخلیق اللہ کی بندگی, اللہ کی غلامی ہے. پھر اسی کی امپلیکیشنز ہوں گی. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے پیار کرنا, اللہ کے لیے بغض کرنا, اللہ کے لیے دوستی کرنا, اللہ کے لیے دشمنی رکھنا, اللہ تعالیٰ ہی کے کہنے پر کسی کو کچھ دینا اور اللہ تعالیٰ ہی کے کہنے پر کسی کو دینے سے ہاتھ روکنا, یہ اگلا جملہ ہے. وَآتَى لِلَّهِ, جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے اور دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے. بعض اوقات کچھ چیزوں کو ایمفسائز کرنے کے لیے بعض باتیں کہی جاتی ہیں. اگر سمجھا جائے کہ خواجہ میر درد نے صرف انسانی ہمدردی کو ایمفسائز کرنے کے لیے ذرا ایگزیجریشن سے کام لیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے دانشور جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں لیتے, وہ واقعتاً لٹرلی یہی کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا. اسی طرح ذہن میں رکھیے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے. ایک نہیں متعدد احادیث ہیں کہ جن میں انسانوں کے حقوق کو ایمفسائز کیا گیا ہے کہ جو بھی حق ہے کسی انسان کا کسی انسان کے اوپر اور اس نے وہ حق دبایا ہے, حق چھینا ہے یا کوئی زیادتی کی ہے, تو متعدد احادیث ہیں کہ جن میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا حساب دینا ہوگا. بعض احادیث میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا. صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول, آپ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں, ہمارے خیال میں تو مفلس یہی ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی درہم دینار روپے پیسے نہ ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا, نمازیں, روزے, صدقات, خیرات, نوافل, ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا, لیکن ساتھ ہی کلیم کرنے والے آ جائیں گے. اللہ کی عدالت میں کوئی آ کے کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی, کوئی کہے گا کہ اس نے میرا مال چھینا تھا, کوئی کہے گا کہ اس نے یہ کیا تھا, اور جو بھی کلیم کرنے والا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اسے دیتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور کلیم کرنے والے باقی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اب جو کلیم کرنے والوں کی برائیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو. تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ہے نا ایمفیسس. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہم نے اگر کچھ کمی کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اس کو ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. میں ساری عمر نماز نہ پڑھوں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑتا ہوں؟ ہرگز نہیں. میں بالکل روزہ نہ رکھوں, میں دین سے بھی معاذ اللہ پھر جاؤں تو اللہ تعالیٰ کا میں کچھ نہیں بگاڑتا. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جو ہے وہ معاف کر دے گا لیکن انسانوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ انسانوں کے حقوق, جیسے پچھلی حدیث میں وہ فرمایا کہ وہ سارا حساب ہوگا اور اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی اور پھر ان کے گناہ جو ہے اس کے دی جائیں گے, یہ کیا ہے؟ یہ خالص حساب کتاب کا معاملہ ہے. لیکن یہ بات جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. کہ کسی شخص کا کوئی اپنا حق نہیں ہے، کسی بھی انسان کا ویلڈ ہے کہ حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کوئی شخص ون وے اور دی ادر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، کوشش کرتا ہے انسانوں کے حقوق بھی پورا کرنے کی، لیکن بہرحال انسان ہے، ہمیں سے کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے تمام انسانوں کے حقوق ادا کر دیے ہیں، نہ وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ حساب تو حساب ہوتا ہے، حساب تو پھر پائی پائی کا بھی حساب ہوتا ہے، حساب تو اس پر بھی ہوگا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھ بڑھانے کے لیے میری طرف بڑھا اور میری توجہ نہیں ہوئی، میں تو اس پر بھی پکڑا جا سکتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ خالص دین کے لیے تمہاری طرف بڑھا تھا اور تم نے اس کی طرف دیکھا نہیں، حساب تو میرا اس کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، حساب تو حساب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا اور کوئی کلیم کرنے والا آتا ہے کہ اس نے مجھ پر یہ زیادتی کی تھی، میری داد رسی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے کہ تم نے حق لینا ہے یا جنت لینی ہے، ہم اپنے اوپر قیاس کریں کہ میرا کوئی کلیم ہو آپ پر اور اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ تم نے جنت لینی ہے کہ حق لینا ہے، میرا جواب کیا ہوگا؟ کہ مجھے جنت چاہیے، تم نے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں یا اس سے حق لینا ہے؟ تو یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ اوور آل جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب عدالت لگے گی تو وہ سارے حقوق جو ہے ان کا حساب دلوائے گا، لیکن کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ سے فائق نہیں ہے، اس لیے کہ جنت جو ملنی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یعنی ہر دور کا ایک ذہن ہوتا ہے نا، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اعمال نامے جو ہیں وہ ایک انسان کا اعمال نامہ کتنا بڑا ہوگا، یعنی ذہن میں رجسٹر کا خیال آتا تھا کہ جس میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، خیال آتا تھا مجھے کہ وہ رجسٹر کتنا بڑا ہوگا، یعنی شاید ایک کمرے جتنا وہ رجسٹر ہوگا کہ جس میں تمام اعمال جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اور پھر وزن اعمال کا خیال آتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں اعمال تولے جائیں گے، لیکن اب کمپیوٹر نے آ کر یعنی آخرت کو کنسیو کرنا، حساب کتاب کو کنسیو کرنا آسان بنا دیا کہ وہ اعمال نامہ جو ہے وہ سافٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یوں میرا اعمال نامہ فیڈ کیا جائے اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے۔ اب جب رزلٹ ڈسپلے ہونے کی بات آتی ہے تو وہ جو حساب کتاب والا ذہن ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میرے نیک اعمال اگر 51% ہوں گے تو بس میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو ہمارے اس تصور کو قرآن اور حدیث سپورٹ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام کا عام انداز یہ نہیں ہے، لیکن شاید ہماری تعلیم کے لیے کسی صحابی نے پوچھ ہی لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃً فی کل یوم، میں تو روز 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کا حساب پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں تجھے بغیر حساب کے معاف کرتے ہوئے جنت میں بھیج دوں؟ وہ کہے گا نہیں نہیں، میرا حساب لے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، جا میں نے تمہیں معاف کیا، تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہے گا نہیں، اللہ تو میرا حساب لے۔ اس کو ذوق ہوگا اپنے اعمال پر بہت زیادہ، جب بار بار وہ یہی تقاضا کرے گا کہ میرا حساب لے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ بھائی اس کی آنکھ کا حساب لاؤ۔ اور آپ کا معلوم ہے کوئی مرد جو ہے وہ آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا، یعنی میں تو صرف ایک پہلو سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم آنکھ کا حساب نہیں دے سکتے، کہ بد نظری سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن آنکھ کی نعمت کا حساب، یعنی ایک ایک بال ایک ایک ناخن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ جب کوئی ناخن کسی انگلی کا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ انگلی گنجی سی ہو جاتی ہے، کوئی چیز زور سے پکڑ نہیں سکتی، تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ ناخن اتنی قیمتی چیز تھی، تو ان ناخنوں کا بھی تو حساب دینا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بال، یہ جلد، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ تالو، یہ دانت، یہ مسوڑے، ٹھیک ہے نا، ایک ایک چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سب کا حساب جب ہوگا تو ہم میں سے کوئی حساب سے کلیئر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا جس نے اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیا، یعنی دنیا میں وہ جو بندگی کا تقاضا ہے وہ کیا ہے، مالک کو راضی کرنا، جس نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے مغفرت دے گا انعام میں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور پھر اسے جنت میں داخلہ ملے گا۔ اب پھر آئیے، اب وہ 51% ریزلٹ جو ہے اس کا تو کوئی امکان نہیں، ہاں وزن اعمال ہوگا، یعنی اگر وزن اعمال ہی کی بنیاد پر، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بڑی واضح آیات ہیں، بلکہ وہ ایک تو یاد بھی ہے آپ کو سورہ قاریہ کے الفاظ کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ، کہ جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے تو وہ خوش و خرم زندگی میں ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اس کے برعکس جس کے اعمال نیک اعمال ہلکے ہوں گے تو وہ حاویہ میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ تو اس کو مختلف یعنی احادیث میں سمجھایا گیا ہے کہ جسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جسے وہ علامہ اقبال نے جو جمہوریت کی تعریف کی تھی کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا، اسی طرح ایک ہے اعمال کی گنتی، رکعتیں کتنی پڑھی، اللہ کو یاد کتنی مرتبہ کیا، یہ کیا ہے، یہ گنتی ہے، ایک اسی کے اندر ویٹیج ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد تو کیا لیکن اوپر اوپر سے کیا یا دل کی گہرائیوں سے کیا، یہ تو کہا زبان سے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا واقعی اللہ کو سب سے بڑا سمجھا؟ اب ہم اپنے اوپر تاری کریں، کیا ہم ماشاءاللہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک رکعت ہماری مکمل ہوتی ہے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے، لیکن کیا ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کو بڑا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ اکبر کہنا اور اللہ اکبر سمجھنا، اللہ کو بڑا ٹریٹ کرنا، اللہ کو بڑا بلیو کرنا، مطلوب تو وہ ہے، اس میں یقیناً کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن پھر وہی بات عرض کروں گا کہ اگر اوور آل طرز عمل بندگی کا ہوگا، ہر انسان کوشش کر رہا ہوگا کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، تو وہ مغفرت کے 3 حروف عطا فرمائے گا کہ جب اعمال نامہ فیڈ ہوا تو ریزلٹ ڈسپلے ہو گیا، غفیرا غین فارا فورگیون، بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا، تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو اصل مطلوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تحت انسانوں کی خدمت، وہ کہیں فرض ہے کہیں واجب ہے، مثلا زکوٰۃ فرض ہے، باقی صدقات جو ہیں ان میں سے کچھ واجب ہیں، صدقہ خدر فطر جو ہے وہ واجب ہے، قربانی جو ہے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا، پھر کچھ صدقات نافلہ ہیں، تو وہ سب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے ساتھ ہوں تو ان میں ویٹیج ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے بغیر ہو تو ان میں کوئی ویٹیج نہیں ہے۔ تو انسان کی عبادات بھی ان میں ویٹ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے سے، اور انسان کی جو انسانی خدمت ہے اس کے اندر بھی وزن آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے۔ اگر کوئی انسانی خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت کی جائے تو اٹ ہیز اے ویٹیج، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر یا اس کے خلاف کی جائے تو نہ صرف یہ کہ اس میں ویٹیج نہیں رہتا بلکہ اس میں نیگیٹو ویٹیج جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا دے، ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہو، ہم اسی کو راضی کرنے کے لیے زندہ رہیں، اسی کو راضی کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں تو بیڑا پار ہے۔ اور اگر ہم کتنے اچھے کام کر لیں، انسانی خدمت ہی ہے مثال کے طور پر، کوئی شخص جو ہے وہ انسانی خدمت کے بہت سے کام کرتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر بلیو ہی نہیں کرتا تو اس کا آخرت میں کیا حق ہے؟ دنیا میں اس کا نام ہوگا کہ اس نے یہ کام کیے۔ بڑی ایک ہلا دینے والی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین افراد کا حساب سب سے پہلے پیش ہوگا، ان میں سے ایک سخی ہوگا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے احسان جتلائے گا، خاص طور پر یہ کہ میں نے تمہیں ڈھیروں مال دیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرا دیا ہوا مال تیرے راستے میں خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، انکا آتیتا، یقیناً تو نے مال دیا تھا، لتقال سخیاً، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا شخص جو ہوگا وہ شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنا احسان جتلائے گا کہ میں نے تمہیں جسم و جان دی، طاقت دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جنگ کی تاکہ تو راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تم نے جنگ اس لیے کی تھی، لتقال جریاً، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تیسرا ایک بہت بڑا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ میں نے تمہیں اپنی کتاب کا علم عطا کیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو وہ علم ٹرانسفر کیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو بھی جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، وقد قیل، وہ کہا جا چکا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جواب دہی ہے اس میں حساب کتاب میں پورا اترنا یہ امپاسبل ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنی سے کوشش کرتے رہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، بلکہ شیطان جب ہمیں اوور پار کرے گا اور ہمیں جفا مارے گا تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ سب اچھا دکھائے گا کہ جی تیرے وقت جمعی کوئی نہیں۔ جب بھی آپ کو خیال آئے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، بہت پہنچا ہوا ہوں، تو ایک کام ضرور کر دیا کیجئے، اعوذ باللہ پڑھ لیا کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کر لیجئے، انشاءاللہ فوراً وہ غلاف جو ہے وہ اترے گا اور آپ کو اپنی خامیاں کوتاہیاں نظر آئیں گی۔ میرا تجربہ ہے یہ، ہر انسان جو ہے اس میں خامیاں کوتاہیاں تو ہیں، شیطان اس پر پردہ ڈالے گا اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکشن میں لے گا تو ہمیں اپنی خامیاں کوتاہیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ان دو چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے، استغفار، صرف تسبیح نہیں استغفار کی بلکہ ریئل استغفار، کہ انسان کو اپنی خامیاں کوتاہیاں غلطیاں گناہ نظر آ رہے ہوں اور ان کے ریفرنس سے انسان اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہے، اور دوسرا تعوذ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرتے رہنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کر دیں۔